قال بل فعله، بولے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بل فعله، نہیں کیا ہے اس نے، کبیرہم بڑا ان بتوں میں ھذا یہ ہے، فاسألوہم سو ان سے سوال کرو، ان کانوا لا ینتقون اگر یہ نہیں، ان کانوا ینتقون اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو یہ کام کس نے کیا۔ یہ وہ آیت قرآن کریم کی جو مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت مانی گئی، اور اس کا ترجمہ اتنا آسان بھی نہیں، اور اس میں کہاں پر رکنا ہے اور کہاں سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے، یہ مشکل ترین آیات میں سے قرآن پاک میں ایک ہے، اور اس پہ لکھنے والوں نے صفحات لکھے ہیں اور زور لگا لیا ہے کہ اس آیت کو کس طرح حل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑا، سب جانتے ہیں، کیوں انہوں نے کہا بل فعلہ نہیں، اس نفی سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہے، انہوں نے تو کیا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بل فعلہ نہیں کیا ہے اس نے تو کس نے، کبیرہم ھذا یہ ان کا بڑا ہے، فسألوہم ان کانوا ینتقون اور ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، ان سے سوال کر لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی دیکھ لینی چاہیے جو مسلم اور بخاری میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کہی تھی۔ یہ احادیث بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ صدیق النبیہ، وہ بڑے سچے آدمی تھے ہمارے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ میں نے کام نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں جہاں احادیث الانبیاء آئی ہیں، پہلے اس روایت کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور احادیث الانبیاء کے باب میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لم یکذب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا کبھی بھی، الا ثلاث کذبات مگر تین مرتبہ۔ اور پھر فرمایا کہ سنتین منہن فی ذات اللہ عز و جل، دو تو جو باتیں انہوں نے کی تھیں وہ اللہ کے بارے میں تھی، ایک وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ میں بیمار ہوں، دیکھا نا وہ سورہ صافات کی آیات، وہ اسی لیے ذکر کی گئیں کہ آپ کے سامنے پوری پکچر رہے، وہاں آیا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تو نہیں تھے، کیوں انہوں نے کہا ایک، وقولہ اور ان کا یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا یہ کیا ہے اس نے اور یہ بڑا ہے بتوں میں، یہ دو۔ اور تیسری بات کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا بینا ہوا ذات یومن وسارت الا اذا اتا علی جبار من الجبابر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ جا رہی تھیں سفر میں مصر سے، جب یہ لوگ گزرے ہیں اس واقعے کے بعد، ہجرت ہو گئی، اور ہجرت میں جب یہ گزرے ہیں عراق سے آئے اور مصر سے گزرے، تو وہاں پر جو حکمران تھا وہ بڑا ظالم تھا، اور یہ کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہیں اس حکمران سے، اس ظالم سے، کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے ساتھ ایک عورت ہے، من احسن الناس بہت خوبصورت ہے وہ لوگوں میں، تو اس نے بھیجا، فسألہ عنہا اور پوچھا ان سے، ابراہیم علیہ السلام سے آنے والوں نے، بادشاہ کے جو نوکر تھے انہوں نے، اور اس بادشاہ نے پوچھا من ہاذہ، یہ کون ہے عورت؟ قال اختی، انہوں نے کہا یہ میری بہن. اور لوگ آئے پھر حضرت سارا کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے سارا کے پاس، اور آپ نے فرمایا کہ سارا لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، اس وقت پوری دنیا میں مومن اور اللہ کو ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے، بس ہم دو ہی ہیں. وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكَ، اور یہ اگر دریافت کریں گے مجھ سے تیرے بارے میں تو میں انہیں کہوں گا کہ اِنَّكَ اُخْتِي، تو میری بہن ہے، فَلَا تُكَذِّبِينِي، تو تم اس کی تکذیب نہ کرنا، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے. پھر وہ لوگ گئے حضرت سارا کے بارے میں، کیونکہ ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ اگر ماں اور بیٹے کا تعلق ہوتا تھا یا بہن بھائی ہوتے تھے تو اس عورت پہ وہ جابر حکمران ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اور اگر پتہ چلتا تھا یہ میاں بیوی ہیں تو اس عورت کو رکھ لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا نام بہن بھائی، اور وہ اس کے باوجود کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں کہہ رہے ہیں بہن بھائی ہیں، وہ صبر نہیں کر سکا ان کے حسن کی وجہ سے، حضرت سارا کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ حضرت سارا کو پر ڈالے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا. بادشاہ نے کہا کہ اللہ سے دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، ولا اضر کے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی سارا نے، اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس سے صبر نہیں ہو سکا، برداشت نہیں ہو سکا ان کا حسن دیکھ کے، اور اس نے دوسری مرتبہ یہ حرکت کی، اور دوسری مرتبہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کر دیں اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں یہ نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالی نے اسے ٹھیک کر دیا. تو اس نے اپنے بعض نوکروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ انک لم تاتینی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں آئے، یہ تو لگتا ہے کوئی شیطانی ہے، یہ کوئی جادو ہے، کوئی ایسی چیز ہے. اور پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجرہ دے دی، اور وہ قائم یصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. فاوما بیدہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کا مہم، کون ہے، کیا بات ہوئی؟ تو ان کی اہلیہ سارا نے بتایا کہ رد اللہ قید الکافر، اللہ نے اس کافر کی کوشش کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے اس کی تدبیر کو، اس کے اس منصوبے کو، فی نحرے ہی رد کر دیا، ناکام ہو گیا، اور انہوں نے یہ حاجر دیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تلک امکم یا بنی ما السما، اے آسمان کے بیٹو عربو، یہ تمہاری ماں تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، اس وقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی تھی. یہی حدیث یہاں مسلم میں بھی آئی، اور صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری میں یہ تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے، اور وہاں جب ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسی بنیاد پہ کہ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صراحتاً کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ زندگی میں نہیں بولا، قط تو کبھی بھی، الا ثلاثہ کذبات، سوائے تین باتوں کے، سنتین فی ذات اللہ، دو جھوٹ تو اللہ کے بارے میں تھے، ایک تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ کبیرہم ھذا، یہ بت ہے بڑا. وواحدتن فی شان سارا، اور تیسرا جھوٹ جو تھا وہ اپنی بیوی سارا کے بارے میں انہوں نے بولا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دو جھوٹ پہلے قرار دیے جا رہے ہیں، یہ تیسرا بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بولا، تو یہ بھی تو اللہ ہی کے لیے تھا. ابن عربی نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں تھا تو یہ بھی اللہ کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اسی کے تحت تھا، لیکن چونکہ اس میں اپنی ذات شامل تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کر دیا اور دو جو خالص اللہ کے لیے تھے انہیں الگ کر دیا. ابن عربی کہتے ہیں کہ ہم جو اپنے کاموں کو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس میں کتنا حصہ اللہ کا ہے اور کتنا اپنے نفس کا ہے. اتنی باریک چیز ہے یہ اخلاص اللہ کے لیے کاموں کا کرنا. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَا هُوَ سَارَا، ایک جبار بادشاہ کے ملک سے وہ ظالم حکمران کے ملک سے گزرے اور ان کے ساتھ سارا تھی اور سارا بہت خوبصورت تھی. فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارِ، تو اس نے سارا سے کہا کہ یہ جو ظالم ہے اگر اسے پتا چل گیا کہ تم میری بیوی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو یہ پھر تمہیں چھین لے گا، اور اگر تم سے اس نے پوچھا کہ تمہارا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے تو تم اسے بتا دینا کہ تم میری بہن ہو. فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، تم اسلام کے اعتبار سے میری بہن ہو. فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا، جہاں تک مجھے علم ہے پوری کائنات میں کوئی مسلمان نہیں ہے، غیری وغیرہ کے، میرے اور تیرے علاوہ. کوئی اللہ کی توحید کا قائل اس وقت دنیا بھر میں نہیں رہا، تو اس اعتبار سے تم میری بہن لگتی ہو، اسلام کے اعتبار سے تم یہ کہہ دینا. فلما دخل ارضہ، اور جب وہ اس سرزمین میں گئے تو بعض ظالم جو تھے انہوں نے سارا کو دیکھا اور انہوں نے آ کر یہ کہا بادشاہ سے کہ اتنی خوبصورت عورت یہاں آئی ہے، لا ينبغي لها ان تكون الا لك، کہ وہ کسی کے پاس نہیں رہنی چاہیے سوائے تمہارے، تم اسے اپنی بیوی بنا لو. فارسل الیہا، تو اس نے پیغام بھیجا اس کی طرف. فاتیا بہا، اور وہ آئیں. کون سا سوچے آدمی کہ کون سی قربانی ہے جو اللہ کے ان بندوں نے نہیں، ایک طرف اٹھا کے آگ میں پھینک رہے ہیں، دوسری طرف اب یہ بیوی کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کون سا امتحان ہے جس میں یہ لوگ نہیں گزرے، اور آگے چل کے بچہ اس کو بھی ذبح کرنا ہے ابھی، اسماعیل علیہ السلام. پھر ہجرت، سب کچھ چھوڑ کے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی. تو جب بادشاہ وہ ظالم چاہتا تھا کہ اس نے سارا پہ ہاتھ ڈالے، فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. یہ ہے جو قرآن میں آیا ہے نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، لوگوں اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. یہ نماز کے لیے. فلما دخلت علی، جب وہ بادشاہ آیا حضرت سارا کو اس نے دیکھا، لم یتمالک ان بسط یدہ الیہا، اتنا وہ اس کے حسن کو دیکھ کے حیران ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ برے ارادے سے بڑھایا. فقبضت یدہ قبضتا شدیدہ، اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اللہ کی طرف سے پکڑ لیا گیا اس کے ہاتھ کو. تو اس نے کہا اللہ سے دعا کر دیں کہ اگر میرا ہاتھ سلامت رہے، ٹھیک ہو جائے، تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. سارا نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. فعادا، پھر اس نے دیکھا اور وہ اپنے خواہش سے مجبور ہوا اور اس نے دوبارہ یہ حرکت کی، اور پہلی مرتبہ جتنا اس کا ہاتھ شل ہوا تھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اس سے زیادہ سخت آفت آ گئی. شاید پہلے صرف ہاتھ ہوا ہوگا، دوسری مرتبہ میں بازو ہو گیا ہوگا، اس سے زیادہ جب شدت آئی تو اس نے پہلی مرتبہ کی طرح کہا کیا کہ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. ففالت، انہوں نے دعا کی، اور پھر اس نے تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا. بخاری میں تو دو مرتبہ کا ذکر تھا، یہاں آیا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا. تو فقبضت اشد من القبضتین الاولیین، پہلی دونوں مرتبہ میں جس کے ہاتھ کو تکلیف ہوئی تھی، تیسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ شدید تکلیف ہوئی. تو اس نے کہا کہ اے عورت، اللہ سے دعا کر کے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. فلق اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کو تو مانتی ہے، کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارا نے تیسری مرتبہ دعا کر دی، اب اس نے اللہ کی قسم کھا لی تھی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. بدعا الذی جاء بها، اور جو نوکر اس کا لے کے آیا تھا حضرت سارا کو، اس کو اس نے بلایا اور اس نے کہا یہ تم کس کو لے آئے ہو، یہ تو کوئی شیطان ہے، یہ تو عورت انسان نہیں ہے. فاخرجھا من ارضی، نکالو انہیں میری زمین سے، اس مملکت سے انہیں باہر بھیج دو. وعاتھا ہاجر، اور حضرت حاجرہ کو اس نے ساتھ کر دیا. تو یہ چلی ہیں سارا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مہیم, مہیم اس زبان میں لفظ ہوگا کہ کیا ہوا, کیا پیش آیا. قالت خیرن, بولی سارا اور انہوں نے کہا اللہ نے خیر کی. کف اللہ ید الفاجر, اللہ نے اس مجرم کا ہاتھ مجھ سے روک دیا. واختم خادمن, اور ہمارے ساتھ ایک اور خاتون کر دی ہے, یعنی حضرت حاجرہ. قال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عربو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے قریشی, یہ جتنے ہاشمی تھے قریشی تھے, یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حاجرہ سے تھی, یہ سارے سید اب بھی جو پائے جاتے ہیں, حضرت حاجرہ کی اولاد ہیں, اور سارا سے جو تھا وہ تو سلسلہ اور ہے یہودیوں کا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا فتلک امکم یا بنی ما اسما, سو لوگو اے آسمان کے بیٹو, آسمان کے بیٹے اس لیے کہتے تھے کہ ان عربوں کا سارا گزر اوقات بارش میں ہی تھا نا, بارش نہیں ہوتی تھی تو مکہ مکرمہ میں پانی کہاں سے آتا, اور بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ اپنی کھیتیوں کو سیراب کیسے کرتے. چلیے پھر تو زمزم ہو گیا, اس کے بعد لوگوں کو پانی مل گیا, لیکن وہ ایسا پانی تو نہیں تھا کہ اس سے فصلیں بھی پیدا ہوتی, کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو ایسی زمین نہیں تھی. تو اس لیے ما سما کہتے تھے کہ یعنی آسمان کی اولاد, آسمان کی وجہ سے تمہاری زندگیاں بچی ہوئی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تھی تمہاری والدہ حاجرہ جو وہاں سے گزری تھی, جو جب سارا وہاں سے گزری تھی تو حاجرہ کو اس نے دے دیا تھا. ان تینوں, ان دونوں احادیث میں, صرف یہی نہیں ترمذی میں بھی آگے چل کے روایات آئی ہیں, ان سب میں بنیادی طور پر مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولا تو کیا بولا, اور کیا وہ واقعی جھوٹ بھی تھا یا نہیں تھا. محسرین نے اس آیت پر بحث کی ہے, آگے چل کے پھر بحث کی ہے انہوں نے وہی سورہ صافات میں, کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, انہوں نے ستاروں میں دیکھا اور کہا انی سقیم, میری طبیعت خراب ہے, میری طبیعت پہ بوجھ ہے. دونوں جگہ پر محسرین بحث کرتے ہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی. یہاں اس لیے یہ بحث آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کے علم ہے کہ آگے وہ پارے کب آنے ہیں, کب پڑھنے, کیونکہ احتمال تو اس کا بھی ہے نا کہ ویزا نہ ملے, اور اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے ہمیں خیال آیا ہمیں یہ بحث یہیں کر لینی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو تین جھوٹ کہے ہیں, ایک کا تذکرہ یہ ہے. مفسرین میں جو بالکل بے غبار صاف انہوں نے جس پہ کوئی سمجھنے میں بھی مشکل نہیں ہے اور بالکل بے غبار توجیہ اس کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اسناد مجازی. اسناد مجازی کا مطلب یہ ہے کہ بات کسی اور کی حقیقت میں ہو اور اس کی سند کہیں اور جوڑ دی جائے. مثلاً عرب یہ کہتے ہیں کہ اس کھیتی کو بارش نے اگایا ہے, کہتے ہیں یہ سب بارش کا کرشمہ ہے, بارش کا نتیجہ ہے. تو بارش کا تو نتیجہ ہے لیکن اصل میں تو اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے نا. تو اسناد مجازی ایسے ہی ہوتی ہیں. تو اسناد مجازی کی وجہ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ چیز ایسے ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا بل فعلہ, میں نے تو نہیں کیا, کبیرہم ھذا, اس نے کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاز میں اس کی سند ادھر کر دی اور بتایا لوگوں کو کہ یہ ہے بت جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اسناد مجازی کی بہت چیزیں آپ کو مل جائیں گی. غالب کی شاعری آپ دیکھیں, یہ سارے شعرا اسناد مجازی پہ عمل کرتے ہیں. یعنی مجازن کہتے ہیں سند کہیں اور کی, بات کہیں اور کی. غالب ایک جگہ کہتے ہیں کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریدتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے. مطلب تم نے تو کوئی پرواہ کی نہیں, تو جب ہمارا جسم جلا تھا دل بھی اس کے ساتھ ہی جل گیا. کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے, یہ راکھ میں جو ہاتھ مار رہے ہو کہ دل کہاں گیا, تو تمہیں اس سے آخر کیا تعلق ہے. تو اس سے ظاہر میں یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی کوئی ریت میں ہاتھ مارنے لگا یا راکھ میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے، کریتے ہو جو اب راکھ، تو ذہن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل میں سند محبوب کے ظلم سے ہے، شکایت سے ہے کہ اس نے ایسے کیا ہے. اس لیے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی، انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نے ایسے کیا، یہ چیزیں ہو گئی، تو میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، یہ اس پہ مجھے آمادہ کر دیا اس نے. تو اسناد مجازی جو ہیں سب سے اچھی توجیہ مفسرین نے اس کی ہے، اس کے متعلق ابھی کچھ اور بھی عرض کریں گے. دوسری تفسیر اس کی انہوں نے یہ کی ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ سائر احمد اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے، امام تھے تو وہ رکتے تھے اس پر، بل فعلہ، یہاں قاف لکھا ہوا ہے نا، ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، آیا نظر، چھوٹا سا قاف ایک لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رکنا ہے، یہاں وقف ہے، اور وقف میں جب پڑھیں گے تو کالا ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا بل فعلہ، اسے کیا ہے اس نے، کیا ہے جس نے کیا ہے، تم نے مجھ سے پوچھا ہے، کیا ہے جس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ بڑا بت ہے، فسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بلکہ کیا ہے، فعلہ، اسی نے کیا ہے، انہوں نے کہا تم نے کیا ہے، کہتے ہیں کیا ہے اسی نے کیا ہے، کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، یہ جو بڑا ہے آخر یہ کس برس کی دوا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے پوچھو. اس لیے کہ سائی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ بل فعلہ پہ رک جائے اور اس کے بعد پڑھے کہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا بت ہے، فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بات کر سکتے ہیں. تو کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ بات انہوں نے صاف کہی، انہوں نے کہا کیا جس نے بھی کیا، یہ تو مسئلہ بعد میں طے کرتے ہیں، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ اس سے کیوں نہیں پوچھتے. یہ چیز اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی جو دوسری اس کی توجیہ مفسرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ مذاق تھا جس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر ان پہ کیا، اور یہ مناظرہ تھا عملاً، زبانی تو انہوں نے کہہ دیا اور زبانی بات ان کی پوری ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے یہ جو مناظرہ کیا ہے یہ عملی طور پر تھا، اور عملی طور پر اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ایک طرف تو عاجز ہے اور ایک طرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، بت ہے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے. تو ظاہر ہے معاملہ جب کسی عاجز اور کسی بے جان اور جاندار کے ساتھ ہوگا تو فعل کی نسبت، کام کرنے کی نسبت اگر کی جائے بے جان کی طرف تو یہ مذاق کے علاوہ اور کیا چیز ہے، مذاق ہی ہے نا. ایک آدمی کام کر سکتا ہے، ایک اس کے سامنے بت ہے جو کام نہیں کر سکتا، اور اب اگر کوئی کہے کہ جناب اس نے کیا ہے تو یہ تو مذاق ہی ہے، مگر نہ اور کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کو ایسے سمجھ لینا چاہیے جیسے ایک کمرے میں آدمی تنہا بیٹھا ہے اور وہ کسی کو آواز دیتا ہے کہ یہاں آئیے، وہ آ کے پوچھتا ہے اب اس ایک اکیلے آدمی سے جو کمرے میں بیٹھتا ہے بیٹھا ہوا، کہتا ہے کس نے آواز دی، کس نے مجھے بلایا تھا. اب اسے پتا ہے کہ بھئی ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی نے بلایا اور کس نے بلایا. تو یہ آدمی آگے سے جواب دیتا ہے تو کہتا ہے دیوار نے بلایا تھا، اس قالین نے تمہیں بلایا تھا، اس کا دیکھ لو کوئی ہوگا جس نے بلایا تھا. تو یہ اس کا مذاق اڑانے کے مترادف گنا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بہت ہی کنجوس آدمی ہو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو اپنے وقت کے حاتم ہیں، حاتم تائی ہے اپنے زمانے کا، اور جسے کچھ نہ آتا ہو، بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، اسے کہنا کہ یہ اپنے وقت کا امام راضی بنا پھرتا ہے، تو یہ اس کو لفظ کہنا اس کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کسی واقعے کی خبر نہیں دی, انہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا, اس کی خبر نہیں دی, بلکہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ مذاق, اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ان کی جہالت اور ان کے توحید کے عقیدے سے ہٹنا, اس کی حماقت ان کے سامنے آ جائے. انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم, یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے, فسلوم ان کانو ینتقون, پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں تو, اسی نے کیا. یہ اس لیے مناظرہ ہوا تاکہ اس کے بعد جب سوال جواب ہوگا تو پتا تو انہیں بھی ہے کہ کس نے کیا ہے. اب جان بوجھ کے کیوں پوچھتے ہیں آگے سے, پوچھ اس لیے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اقرار کریں, ان کا ہاں اس نے کیا ہے بت نے, اس سے پوچھ لو. یہ مفسرین نے دوسری توجیہ کی. تیسری توجیہ یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال وہ کیا, اور یہ بھی تقریباً وہی دوسری بات بن جاتی ہے. یعنی انہوں نے اس کے ساتھ اس بات کو جوڑ دیا جہاں سے جواب آنا ممکن ہی نہیں تھا, کہ انہوں نے کہا اس بت سے پوچھ لو, اس سے پوچھو یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں. یہ تقریباً دوسری بات ہے. تیسری بات شرن جو اس پہ فقہا نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کذب کا جو مطلب ہے عربی میں, اس کو اردو میں جھوٹ سے لفظی طور پہ کہا جاتا ہے, وغیرہ کذب اصل میں عربی میں جھوٹ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کذب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ خلاف واقعہ, اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خلاف واقعہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, صرف ظاہر کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعے میں ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک آدمی کہتا ہے مجھے چاند نظر نہیں آیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند تھا ہی نہیں, ممکن ہے ہو. یہ آدمی اپنے دیکھنے کا انکار کر رہا ہے. تو کذب غلط فہمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, کذب کسی جھوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور کذب جو ہے اس کے بہت سے معانی مفسرین لکھے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹ تھا ہی نہیں, بلکہ یہ تعریضاً انہوں نے کہا ہے. تعریض کی تعریف ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں. اچھا, ایک اور توجیہ انہوں نے کی. وہ کہتے ہیں جب کافروں نے یہ سوال کیا کہ اے ابراہیم تم نے یہ کیا کیا, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم, یہ جو کبیرہم ہے نا اس پہ وہ وقف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے اس کو کبیرہم ان کے بڑے نے, ہاذا فاسألوہم ان کانوا ینتقون, پوچھ لو ان سے اگر یہ گفتگو کرتے ہیں, اگر یہ بولتے ہیں تم ان سے پوچھ لو. اور کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبیرہم سے مراد ان کا بت لے رہے ہیں کہ بڑا بت اس نے کیا. اور بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے, یہ واضح کر دیتی ہے مسئلے کو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو الفاظ پہ غور کرو, اسی آیت میں اس کا جواب ہے کہ بل فعلہ کبیرہم, یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے. تو کہتے ہیں کون بڑا ہے, اور پھر کہتے ہیں لوگ یہ سمجھے کہ آپ اس بت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے, حالانکہ آپ فرما رہے تھے کہ جو ان میں سے بڑا ہے اس نے کیا ہے, معاملہ میرا اور بتوں کا ہے. تو مجھے کہتے ہو میں نے توڑے ہیں, تو جو ان میں بڑا ہے اس نے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے تھے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں بڑے ہوتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں ہم جو کہا ہے نا انہوں نے, یہ اگر بت کے متعلق ہوتا تو ہا کی ضمیر آنی چاہیے تھی کہ کبیرو ہا, ان بتوں میں سے جو بڑا بت تھا اس نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اور یہ سارے بت ملا کر ان میں سے جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. فسألوہم ان کانوا ینتقون, اور تم پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو اس لیے کہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ اسی معنی میں لائی جا سکتی ہے. تو کہتے ہیں یہ ضمیر خود ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان میں بڑا جو ہے اس نے کیا ہے, تو بڑے تو وہی تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مقصد تھا سارا کچھ تو انہوں نے یہ صاف صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو اس پہ لکھتے ہیں مفسرین کہ انہوں نے تاریخ سے کام لیا، کنایا اور تاریخ یہ دونوں عربوں کی لغت میں بولے جاتے ہیں، اور کنایا اور تاریخ یہ ہوا کرتا ہے کہ کنایا کبھی کبھی انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کے متعلق کہتے ہیں. عرب کہتے ہیں کہ المنیت انشبت ازفارها، موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے اس کے جسم میں. اب آپ دیکھیں تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک درندہ ہے، اور درندے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ناخن بھی ہوں، اور کوئی چیز ہے اور اس میں اس نے اپنے پنجوں کو گاڑ دیا ہے. اب ایک دم سے خیال کسی درندے کی طرف جاتا ہے کہ موت گویا کہ بہت ہی وحشی جانور ہے، اس نے آ کے دبوچ دیا، لیکن خیال ادھر چلا گیا اور حقیقت میں مراد موت ہے. یہ ہے کنایا. اور تاریخ جو ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی عرض کرنا، عرض کہتے ہیں نا پیش کرنا، عرض کا مطلب عربی میں پیش سے، سامنے، میں نے عرض کیا ہے یعنی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. تو تاریخ کہتے ہیں عرب اس چیز کو جس چیز میں صراحتن نسبت نہ کرے. تاریخ یہ کہ کلام میں بات کرنے میں متکلم نے، بولنے والے نے جس چیز کی طرف بات کی ہے اس کا صاف صاف ارادے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے بات اصل میں اشارے کنائے میں کی. اور اس کی متعدد مثالیں کتاب و سنت میں مل جائیں گی. اللہ تعالی نے اسی تاریخ کے لفظ کو استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں، اور اللہ نے فرمایا کہ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورت اپنی عدت گزار رہی ہے، ارض تم بہی، تم اس پر پیش کر دو، من خطبت النساء، کیا کرو، بغیر صراحت کے، بغیر وضاحت کے نکاح کا پیغام اسے دے دو. وہاں تاریخ کا لفظ ہے، ارض تم، تاریخ کرو اس عورت سے، یعنی اس کے سامنے بغیر ارادے کے اظہار کے نکاح کا پیغام اسے دے دو. وہ آئے جب گزری تھی تو اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک عورت عدت گزار رہی ہے، اب عدت میں صراحتن اس سے بات کرنا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ اس عورت کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری طرف اسے پریشانی ظاہر ہے کہ عورت کو خود بھی ہے کہ گھر اجڑ گیا، اب کیا ہوگا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صاف بات نہ کرنا، البتہ اشارے کے نائے میں تم کہہ سکتے ہو. مثلا کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں نکاح ہو جانا چاہیے میرا، یہ ہمارے خاندان کی خاتون ہے، اگر یہ باہر کہیں خاندان سے چلی گئی تو پھر اور مصیبت بنے گی یہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں خود بھی نکاح کا سوچ رہا ہوں. اب یہ تاریخ ہے، اس نے صاف تو نہیں کہا لیکن اس نے پیغام بھی دے دیا. اس نے کہا سوچتا ہوں کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، آپ کا معاملہ کیا ہوگا، آپ اپنے مستقبل کے متعلق کیا سوچ رہی ہیں، کہیں بات ہو جاتی تو مناسب ہوتا. اب اس نے صاف نہیں کہا لیکن اشارے اور کنائے میں بات کر دی، یہ ہے تاریخ. تو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تاریخ کی ہے کہ انہوں نے کہا بل فعلہ، کیا اسی نے ہے جس کو تم کہتے ہو، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا، اس سے پوچھو ان کانوں ینتقون، اگر یہ بات کر سکتا ہے. اور اس تاریخ کی کئی ایک مثالیں حدیث میں بھی آئیں. ایک چیز ہے توریہ. اچھا پہلے تو تاریخ کی بات کر لیں. توریہ کہتے ہیں اس بات کو، تقیہ جو شیعوں کے ہاں ہے نا، وہ تو ہے صراحتن جھوٹ بولنا صاف صاف اور اس پہ عمل بھی کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. اور تقیہ کے برعکس توریہ ایک چیز کہتے ہیں، اور توریہ کہتے ہیں اس بات کو کہ جو آدمی بات کر رہا ہے وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے اور سننے والا کوئی اور معنی لیتا ہے اس کے. یہ بس اچھی طرح سمجھ لینے کی بات ہے کہ فرض کر لیجئے آپ بول رہے ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اور ہے، اور سننے والا غلط فہمی سے کچھ اور معنی لیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے. اور اسی لیے شریعت نے ضرورت کے وقت میں توریہ سے کام لینے کی اجازت بھی دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استعمال ثابت. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے تو عملی طور پر ہمیشہ مدینہ منورہ سے جس طرف جانا ہوتا تھا اس کے علاوہ کسی اور رخ پہ چل پڑتے تھے، اور آگے جا کر پھر مڑ جاتے تھے. عملاً لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرف کا سفر کر رہے ہیں، جہاں آگے کون ہے، کس سے جا کے لڑنا ہے. تو جاسوس تو کافروں میں بھی ہوتے تھے، اتنے تو غافل کافر بھی نہیں بیٹھے ہوتے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر جب مڑتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا لوگوں کو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو، کہ اچھا فلاں جگہ جا رہے ہیں. یہ عملی طور پر دشمن کو بے خبری میں رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر یہ کرتے تھے. اس کی اور مثال دیکھ لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی اونٹ دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے، اس نے کہا میں اس پہ سواری کروں گا، میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، مراد اس کی یہ تھی. تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اس پہ سوار بھی کر دوں گا. تو اس نے تعجب سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے، اس پہ کون سوار ہوگا، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنیوں کے بچے نہیں ہوتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا، اگرچہ مزاح فرمایا، اس سے مذاق کیا ہے، لیکن بات تو صحیح ہے. اور سننے والے کا ذہن اونٹ کے بچوں کی طرف چلا گیا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے. حدیث میں اس کی متعدد مثالیں آئیں. شمائل ترمذی میں ایک جگہ آیا ہے، حسن رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کریں مجھے میرے لیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اور اس کو کہا رہے فلاں کی ماں جو تم مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہی ہو تو تمہیں پتا نہیں ہے کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. تو بڑی پریشان ہوئی، پھر رونے لگی اور کہنے لگی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا انا انشاءناہن انشاءً فجعلناہن ابکارن، اور جن خواتین کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور ہم نے جنہیں جنتیوں کی بیویاں بنایا ہے انہیں ہم کم عمر کی عورتیں کر دیں گے. تو بوڑھی تھوڑی ہوں گی جب جنت میں جائیں گی، جاتے ہوئے تو وہ جوان ہی ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات وہی کہی جو قرآن پاک میں آئی، لیکن وہ سمجھی کہ بوڑھی عورت سرے سے جنت میں نہیں جائے. اس کی اور ایک مثال دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے تھے، ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ. اور ظاہر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ گاؤں کی چیزیں لے آتے تھے، سبزیاں، مختلف چیزیں، اور آپ شہر سے مختلف چیزیں لے کے مدینہ منورہ سے رکھتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ظاہر آئے گا تو ہم اسے دیں گے، اور وہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. ایک مرتبہ وہ آئے اور بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے، ان کا خیال تھا یہ بازار میں چیزیں بیچ لیں جو گاؤں سے لائے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اور ان کی آنکھوں پہ پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا اور آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے. انہوں نے کہا کون ہے جو مجھے بیچ رہا ہے، میں تو آزاد ہوں. آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے. اس نے پھر کہا میں کون خریدتا ہے، کون بیچتا ہے مجھے، میں تو آزاد ہوں. اور تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا اونچی آواز سے تو وہ سمجھ گئے کہ اوہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے اپنی پشت، اپنی کمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگانی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بہت نالائق، بہت ناکارا آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رجل کاسد، کھوٹا آدمی، کھوٹا سکہ، اس کو کون خریدتا ہے. تو آپ نے فرمایا لا بل انت عند اللہ غالن، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے، تم کھوٹے تھوڑے ہی ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ غلام اس کو کون خریدے گا، یہ مطلب یہی تھا کہ اللہ کا غلام ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بھی ارادہ کیا ہو کہ میرا غلام ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے. اور اس آیت پہ کتنی گہری نظر گئی ہے مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہر ایمان والے پر، ہر ان کے امتی پر اس سے زیادہ بنتا ہے جتنا لوگوں کا اپنی جان پر خود حق بنتا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیوں کیا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کا حق تو اتنا زیادہ ہر امتی پہ بنتا ہے کہ اتنا اس کا اپنا حق نہیں اپنی ذات پہ بنتا. تو فرض کر لیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہہ دیا ہو کہ میرا غلام ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا سمجھے؟ وہ سمجھے جیسے اور غلام بکنے آتے ہیں، آج مجھے کوئی بیچنے چلا. تو توریہ اس کو کہتے ہیں کہ بات کچھ اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل فعلہ، کیا ہے جس نے کیا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا ہے، فسألوہم ان کانوا لا ینطقون، تم پوچھ لو اس سے. ایک آخری توجیہ جو مفسرین نے کی وہ بھی بہت اچھی ہے. وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کئی مرتبہ اپنے فعل کی نسبت کرتا ہے اصل کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ ہی نے یہ کام کیا ہے، تیری وجہ سے یہ کام ہوا ہے. ایک آدمی کو سزا ملی، چوری کر لی تھی، اور والدہ جب اسے جیل ملنے گئی تو اس نے کہا ماں یہ چوری تو نہیں کی ہے، تو نے اگر ہماری تربیت اچھی کی ہوتی تو آج میں کیوں کام کرتا. اب چوری اس نے کی ہے، نسبت اس طرف کر رہا ہے کہ یہ چیز ہے. ایسی اچھی مثال لے لیں، ایک آدمی اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے کوئی چیز لے کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی چیز لے آئے، تو وہ کہتا ہے یہ سب آپ ہی کا مال ہے، یہ سب آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ سب چیزیں آپ ہی کی ہیں. تو ہیں تو اس آدمی کی اپنی، لیکن نسبت وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ان کی دعا سے یا ان کی تربیت سے یا ان کی تعلیم سے آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں، تو وہ نسبت اس طرف کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا غصہ ان بتوں پہ، جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے تو انہوں نے کہا بل فعلہ، اس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، اس سے پوچھو. یعنی مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے یہ کام کرنے پہ میں مجبور ہوا ہوں، میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا. اور یہ جو حدیث میں چیزیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں، ان سب چیزوں کی تاویل یہی ہے. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، وہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ سقیم کا لفظ جو ہے وہ ہر طرح کی بوجھ کے لیے عربوں میں استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا سقیم، میں بیمار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جھوٹ کا لفظ جو عربی کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، اول تو عربی میں کذب کا مطلب سارا جھوٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی انسان کا خلاف واقعہ بیان کرنا اس پہ بھی آتا ہے اور اس پر بھی آ جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مرتبے سے کم بات کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم مان لیں کہ یہ توریہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جگہ پر یہ بتا دیا کہ انہوں نے بات کچھ کی، سمجھنے والوں نے کچھ اور سمجھا، تو انہوں نے گویا سچ بولا لیکن اس انداز سے کہ سمجھنے والے کو دھوکہ ہو گیا. تو یہ انہوں نے جتنے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اور جتنے بڑے شان کے آدمی تھے، انہوں نے اپنے حساب سے، ان کی اپنی شان، ان کے شایان شان نہیں تھا کہ ایسی بات کرتے، تو انہوں نے اپنے رتبے سے کم درجے کی بات کی. اگرچہ شرن یہ جائز تھی، عقلن جائز تھی، بیوی کو بچانا بھی جائز تھا، ان کی عید کی تقریب میں شرکت نہ کرنا بھی جائز تھی، اس ذریعے سے وہ جو بلانا چاہ رہے تھے خدا کی توحید کی طرف، یہ سب چیزیں جائز تھیں، لیکن ان کے شان اور مرتبے کے مطابق نہیں تھیں. اسی لیے اس کی دلیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ ان کو جا کر کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں، تو کہیں گے میں تین باتوں میں ایسی بات کر چکا ہوں جو میری شان کی نہیں تھی، اور میں اللہ کے سامنے آج کے دن جانے سے معذرت کرتا ہوں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ تھا، لیکن شان ان کی ایسی تھی کہ انہیں اس میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے وہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے ہم کے لیے تو بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی اپنی شان سے کم بات جب کرتے ہیں تو ایسے الفاظ آتے ہیں. اور دوسری بات جو فقہا نے اس سے ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کہتے ہیں توریہ سے کام ہی نہ لے. ہاں جب ایسی حالت آ جائے کہ زندگی موت کا کوئی مسئلہ بن جائے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ آدمی صاف اور سچی بات کہے. توریہ اور یہ چیزیں رخصت کے درجے میں ہیں، اور عظیمت اور بندگی اللہ کی اور اونچا مقام یہی ہے کہ انسان ہمیشہ صاف اور سچی بات کہے. انہوں نے انہی واقعات سے یہ چیزیں ثابت کی. اب فرمائیے. بہت ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور کافر جو جگہ جگہ پکڑنے کے چکر میں تھے وہ ایک مل گیا، اور اس نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنا نام بتایا تو اس سے کہا ہاں ہاں پہچانتا ہوں، یہ کون ہے؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رجل یہدی عن السبیل، آدمی ہے میرے ساتھ راہ دکھاتا ہے، مجھے راستہ بتا رہا ہے. اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ دیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کا راستہ دکھاتے ہیں مجھے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تو صحیح بات تھی 100% کے راستہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دکھایا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ یہ کہیں سفر کر رہے ہیں، راستہ انہیں پتا نہیں، تو یہ آدمی راستہ دکھا رہا. یہ بھی اسی کی مثال. 57 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو جن لوگوں کے سکیچ کھینچ کے بھیجے تھے انگریزوں نے کہ یہ آدمی مل جائے اس شکل و صورت کا ہے، اس کے سر پہ اتنا انعام ہے، اس کے سر پہ اتنا انعام ہے، اس کے سر پہ اتنا انعام ہے، تو حضرت محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بعد میں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا اور حضرت کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا، ان کا سکیچ بھی گیا اور وہ اس میں تھے کہ مکہ مکرمہ ہجرت کر جائیں، ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ نے روک دیا، انہوں نے کہا وہیں رہو اور کام کرو، ہجرت کی ضرورت نہیں. تو چھپتے رہے بہت جگہ پہ. ایک دن ایک مسجد سے جو نکلے تو سامنے انگریز آ گئے، تو انہوں نے وہ سکیچ دیکھا اور مولانا کو دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ یہی آدمی ہے، تو انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے. تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کو جانتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کہاں ہے؟ تو مولانا تھوڑا سا ادھر ہو گئے اور کہا ابھی یہیں تھا، ابھی یہیں تھا. اشارہ کیا تو فوج چل پڑی. کہاں ہیں؟ ان کہا ہاں ابھی یہیں تھا. فوج چل پڑی، مولانا نکل گئے. تو لوگ کہتے تھے ہم نے حضرت سے پوچھا، تو حضرت فرمایا بھائی اگر میں کہہ دیتا کہ میں ہی ہوں تو پھر کیا ہوتا اس کے بعد؟ ایسے مواقع پر اگر کوئی آدمی واقعی پھنس جائے تو پھر تو یہ ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے جھوٹ کو کتنی بری چیز قرار دیا. اسی لیے غزالی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب تک یقینی طور پہ موت کا خدشہ نہ ہو نہیں جھوٹ بولنا چاہیے. کہتے ہیں کافر پکڑ لیں اور یقین ہو جائے کہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو جھوٹ بولے. اس سے پہلے بھی اگر یقین نہیں ہے یا پتا ہے کہ کافروں میں اتنی ہمت نہیں ہے یا ان کے پاس اسباب اور وسائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا یا تو اس کو یہ پڑھا جائے کہ قال بل فعلہ، انہوں نے کہا کیا جس نے کیا. کبیرہم ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا ہے بت اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. اور یا اسے یوں پڑھا جائے کہ قال بل فعلہ کبیرہم، انہوں نے کہا یہ کیا ہے فعل اس نے جو ان میں بڑا ہے. میرے اور بتوں کے درمیان دیکھ لو کون بڑا ہے، بس اس نے کیا، اور تم اپنی سناؤ، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ان کانو ینتقون، اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جھوٹ مت بولو، اور فرماتے تھے اللہ نے بڑی گنجائش تعریض میں رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے خود تعریض میں اتنی گنجائش ہے کہ کوئی مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مذاق بھی کرنا ہے اور اگر تم نے کسی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانا ہے اور بچانا ہے، تو ایسا جملہ کہو جس کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں، وہ کچھ سمجھتا ہے تم اس کے متعلق کچھ کہہ رہے۔ ایک اور جگہ بھی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کے اپنے شوہر کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کون ہے تیرا شوہر؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری بات سمجھ گئے کہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس نے کہا میرا شوہر وہ ہے وہ فلاں فلاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اچھا، جس کی آنکھیں سفید ہیں۔ تو سفید آنکھیں عربوں کے ہاں نابینا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول، وہ تو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں صحیح سلامت نظر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں سفید نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو دیکھنے والا ہے، نابینا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اور کون سا ایسا مرد ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہوتی؟ مطلب ہر ایک آدمی کی آنکھ میں سفیدی کا حصہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو بات چونکہ اس کی گھمانی تھی کہ چھوڑے اپنے شوہر کی شکایتوں کو، ہر بات پہ شوہر کی شکایت کرنا یہ مناسب نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا موضوع تبدیل کرنے کے لیے اس طرف کو لے گئے۔ یہ چیز ہے، اور یہ عملی زندگی میں کئی مرتبہ آدمی کسی معاملے میں اٹک جاتا ہے، پھر یہ کام کرنے ہوتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے آدمی اول تو ان چیزوں سے ہی بچے، لیکن کہیں ایسا مسئلہ آ جائے تو جھوٹ ہرگز نہ بولے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، جو بڑا ہے اس نے کیا۔ تیسرا ترجمہ قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے اس میں سے بڑے نے، تو وہ سمجھے بڑا بت مراد ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے جو بھی بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ فسلو من کانو ینتقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ کچھ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، سو وہ لوگ کیا ہوئے، رجعوا، لوٹے، غور کرنے لگے، سوچنے لگے، کہاں، الی انفسہم، اپنے دل میں، اپنے جی میں ان کے خیال آیا کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ فقالو، سو کہنے لگے اپنے دل میں، یہ دیکھا قالو کا لفظ آیا نا، انہوں نے کہا لیکن زبان سے نہیں کہا، اپنے دل میں کہا، انکم بلا شک و شبہ تم انتم الظالمون، تم لوگ بڑے ظالم، اوفو، تم تو بہت بے انصاف، تم نے کوئی انصاف کا کام نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اور یہ بتوں کی عبادت تم کر رہے ہو، تو یہ بت تو بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور تم ان کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک مان رہے ہو۔ اتنا سمجھ جانے کے بعد سمنوں کے سو، انہوں نے جھکا دیے اپنے علی رؤوسہم، اپنے سر شرمندگی سے جھکا دی، شرم آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور شرمندگی سے سر جھکانے کے بعد، پوری طرح اچھی طرح سمجھنے کے بعد، اب کیا ہوا، لقد علمتا، کہنے لگے تو تو اچھی طرح جانتا ہے ابراہیم، ما ہؤلاء ینتقون، کہنے لگے جیسا یہ بولتے ہیں تمہیں تو اچھی طرح پتا ہے، مطلب ہے نہیں بولتے، یہ گفتگو نہیں کیا کرتے، چپ رہتے ہیں، تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مالا، ان چیزوں کی، لا ينفعكم، جو تمہیں نفع نہیں دیتے، شیئا، ذرہ برابر، ولا يضركم، اور نہ تمہارا نقصان کر سکتے۔ اللہ کو تم نے چھوڑ دیا اور ان بتوں کی عبادت کرنے بیٹھ گئے جو بت نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، میں نے توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تم نے خود سوچ لیا، تمہارے جی میں بھی یہی آیا کہ یہ چیزیں بیکار ہیں، اف لکم، بیزار ہوں میں۔ اف کے کئی ترجمے آتے ہیں، اف کا ایک ترجمہ لعنت سے بھی آتا ہے، کہ کسی کام کی شناخت کو برائی کو ظاہر کرنے کے لیے اف کا لفظ بولتے ہیں، یعنی بیزار ہوں اس سے، یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے. تف ہے تمہارے کام پہ، اردو میں بھی کہتے ہیں تف ہے تمہارے جینے پہ، یعنی اتنے نالائق کو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، بیزار ہوں میں تم سے بھی اور جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، ان سے بھی جن کو تم پوجتے ہو، اللہ کے سوا میں سب سے بیزار ہوں. افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں آتی؟ تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم کیا کرنے چلے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کو صاف بیان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، نہ تمہارا نفع اور نقصان ہو سکتا ہے ان سے، نہ یہ تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں، میں نے انہیں توڑ دیا اور ان تمام باتوں کے باوجود تم اسے خدا مانے جا رہے ہو، اب قوم سے کوئی جواب نہیں بنا. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ فما کان جواب قوم ہی، ان کی قوم سے کوئی جواب نہیں بنا. یہاں آیا کالو حرکو، کہنے لگے جلاؤ اسے، اس کو آگ میں پھینک دو. ونسرو آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو آج یہ کر لو کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا ان کے اور مدد بھی یہ خود اپنے خداؤں کی کر رہے ہیں. شرک کی وجہ سے ایسی اندھی ہو جاتی ہے عقل کہ بھلا سوچتے کہ جن خداؤں سے ہم مدد مانگتے ہیں کیا وہ اتنے محتاج ہیں کہ آج ہم ان کی مدد کرنے چلیں. یہ ہے کفر، یہ ہے شرک. اس لیے جتنے بھی لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں نا، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ اس شرک کی دلیل کیا ہے، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ تم جن چکروں میں پڑے ہوئے ہو یہ کیا چیزیں ہیں، بالکل بیکار کی بات ہے. اور اللہ کی توحید، اس پہ ہزاروں دلائل موجود ہیں. قرآن بار بار بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں غور کرتے. یہاں بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے کہا حرقوہ، بس جلاؤ اسے، اور یہ پرانا حربہ ہے ان ظالموں کا جو الزام لگایا کرتے ہیں اور الزام کا ثبوت جن کے پاس نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں ان سے انتقام لو، ان کو مارو، ان کو جلاؤ، کیونکہ عقل کی بات تو کرتے نہیں نا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس انسان پہ چاہیں الزام لگا دیں، اور جب اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کہتے ہیں کہ اسے مارو، اسے جیل میں ڈال دو، یہ چیزیں کر دو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی گزرا نا، ان خواتین نے دیکھا سب چیزیں ہوئی، اور جب انہیں ڈر ہوا ان آدمیوں کو کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا، انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسے جیل میں بھیج دیا جائے. یہاں انہوں نے کیا مناسب سمجھا؟ انہوں نے کہا اچھا، ہم اپنے خداؤں کی مدد کر سکتے ہیں اگر، تو یہ کر لیں کہ اس آدمی کو جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالو حرکو، انہوں نے کہا جلاؤ اس شخص کو. ونسرو آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کام کر سکتے ہو تو یہ کام کر گزرو. اللہ کے وہ بندے جو خدا کے دین کا کام کرتے ہیں ایسی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پورے معاشرے میں کوئی آدمی ان کا مددگار نہیں رہتا، کوئی آدمی ان کے کام کو سمجھ نہیں سکتا. جب سمجھ نہیں سکتا تو وہ پھر اعتراض کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے عقل سے کہیں آگے کی بات ہوتی، اور جب وہ سمجھا دے تو پھر سمجھ جانا چاہیے. لیکن جب کوئی خود ہی سمجھنے کو تیار نہ ہو تو اب اس کا کیا علاج. ہندوستان میں بھی ایک ایسا تھا، اس بت گدے میں وہ اکیلا آدمی تھا، اور وہ سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا، لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی. اور لوگوں نے جو اس کی بات نہیں مانی تو اب دیکھ لو کہ اس کے بعد اس سے ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا. علامہ اقبال نے ان کے متعلق لکھا ہے، جو فارسی کی ان کی مثنوی ہے نا اسرار بے خودی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاہ عالمگیر گردوں آستاں، وہ دنیا کا بادشاہ آسمان جس کا ٹھکانہ ہے، یعنی آسمان جیسی بڑی چیز اس کا ٹھکانہ. اعتبار دودوانے گورگان، گورگانی جو تھے یہ سارے امیر تیمور گورگانی کی اولاد تھے نا مغل، کہتا ہے ان کے خون کا اعتبار تھا، ان کی نسلوں کا نشان تھا وہ. پایائے اسلامیہ برتر ازو، احترام شرع پیغمبر ازو، مسلمانوں کا بڑا مقام بلند ہو گیا اس کے دور میں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا احترام اس نے سکھایا مسلمانوں کو اور باقی لوگوں کو، اور مسلمانوں کی عظمت کی وہ نشانی تھی۔ درمیانے کارزار کفر و دین، کفر اور اسلام کی جنگ میں ترکش مارا خدنگ آخری، ہمارے مسلمانوں کی ترکش میں آخری تیر تھا اللہ نے دیا تھا جو ہم نے چلایا، وہ مسلمانوں کا آخری تیر تھا۔ تخم الہادے کے اکبر پرورید، باز اندر فطرت دارا دمید، وہ جو بے دینی کا بیج بو گیا تھا اکبر بادشاہ، اور اکبر نے دین کو تبدیل کرنے کا جو پودا لگا دیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہوا اکبر کے ہی پوتے دارا میں۔ دارا شکو چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہو جائے، اور اقبال کہتے ہیں حق گزید از ہند عالمگیر را، اور پھر حق نمودار ہوا، اللہ نے اسے کیا اورنگزیب عالمگیر کی شکل میں، آ فقیر صاحب شمشیر را، وہ جو آدمی فقیر تھا لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار ضرور تھی، اس پہ احیائے دی معمور کر، اللہ نے اسے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ خدا کا دین اس سے زندہ ہو جائے، بحر تجدید یقین معمور کرد، اور اللہ نے اسے اپنے دور کا مجدد بنایا تھا اور اسی لیے بھیجا تھا کہ خدا کے دین کو وہ صحیح طرح دنیا میں لازم کر دے، لاگو کر دے اپنے ملک۔ برکہ تیغ اشکرمن الہاد سوخت، اس کی تلوار سے جو بجلیاں نکلتی تھیں انہوں نے کفر کو مصیبت میں ڈال دیا۔ شمع دین در محفل ما برفروخت، اور دین کی محفل کی جو شمع جو تمہیں روشن آتی ہے نا اس ہندوستان میں، یہ اسی کا صدقہ۔ یہ اقبال جیسے آدمی کی بات ہے جس کی نظر سے تاریخ اور فلسفہ اور یہ سب تہذیبیں چھپی ہوئی نہیں تھی، یہ ایسا شاید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی قصے افسانے ہیں، یہ ایسے آدمی کی بات ہے جس کی بڑی گہری نظر تھی کہ امتیں کیسے اٹھتی ہیں اور کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آپ پچھلے برس ہم سے کئی ایک نے کہا کہ ہم نے اورنگزیب کے بارے میں یہ پڑھا ہے، یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، یہ شعر ہے اس کا جواب، قور زوکا داستان ساختن، جو لوگ اندھے تھے جو اتنی بڑی ہستی کو پہچان نہیں پائے، انہوں نے ان اندھوں نے اس کے متعلق جھوٹی کہانیاں گھڑ لی، وسعت ادراک او نشناختن، اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ کتنا بڑا دماغ ہے، اس کی نظر کہاں پہنچی، وہ جو کچھ سوچتا تھا ان اندھوں کو وہ سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے تو اعتراض کرنے ہی تھے، شعلہ توحید را پروانہ بود، اللہ کی توحید کی شمع کا وہ پروانہ تھا، ہندوستان میں خدا کی توحید کو اس نے پھیلایا، چو براہیم اندری بت خانہ بود، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کے ساتھ دشمن تھے اور بتوں میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ بندہ ایسے پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنے دور میں وہ کام کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ در صفے شہنشاہ یکتائیس، بادشاہوں کی صف میں یہ جتنے مغل اور پچھلے گزرے ہیں، یہ واحد آدمی تھا جس کا اتنا اونچا مقام ہے۔ اقبال کہتے ہیں ان بادشاہوں کی صف اگر لگاؤ نا، سب سے بلند سر اس شخص کا نظر آئے گا، فقرے او از تربتش پیدائش، اور تم اس کی قبر جا کر دیکھو، اس کی قبر سے پتا چلتا ہے جسے کسی فقیر کی قبر ہے، قبر اس کی ایسے ہے اور حقیقت میں کتنا بڑا بادشاہ ہے وہ، فقر اور زندگی میں جو اس کا فقر و فاقہ یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ عاجزی اور اس کی مسکنت اور بندگی، وہ آج اس کی قبر سے ظاہر ہو رہی ہے کہ کیسی سادہ اس کی قبر۔ یہ تھا وہ آدمی اورنگزیب، جس کو لوگ اب اتنا کچھ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، بالکل ہی کیا بالکل ہی اندھی مچ گئی ہے، یا لوگ جانتے نہیں اتنا بڑا آدمی تھا۔ اقبال نے جو کہا نا کہ آخری تیر تھا وہ ہمارے پاس جو ہم نے چلایا ہے، اب تک حقیقت یہ ہے کہ 300 برس میں مسلمان ایسا آدمی پیدا نہیں کر سکے، ایسا آدمی نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے کام کرنا یہ کوئی بچوں کے کھیل تھوڑے ہی ہیں بابا، اس لیے کون سی قربانی رہ گئی تھی؟ قالو حرے کو، انہوں نے کہا جلاؤ اسے، آگ میں پھینک دو. اور ونسرو آلیہ تکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فائدین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر گزرو. اور انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی بن جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے آگ کو کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور تو سلامتی کی رنگ اختیار کر لے، شکل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پھینکا جب انہوں نے آگ میں، تو اس آگ نے اثر نہیں کیا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگ سے اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب ہوئے اور آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی، اتنا بےہودہ سوال یہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارے آپ کے لیے آگ ٹھنڈی وہ نہیں ہو سکتی ہمارے کہنے سے، کیا اللہ کے کہنے سے بھی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو نسبت اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ہے، اپنے پہ کیا تھوڑے ہی کرنا ہے. اسی لیے وہاں روم نے مثنوی میں خود اس آیت کو نقل کیا اور وہاں روم اس کو لکھتے چلے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم جن اسباب اور خیالات میں پڑے ہوئے ہو نا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں ان کی حیثیت بندگی کی. اور وہ کہتے ہیں کتے کو کبھی دیکھو اور وہ اپنے مالک کے خیمے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور مالک کے علاوہ کوئی اس خیمے کے پاس سے گزرے کیا مجال ہے اسے بھونکنے لگتا ہے. تو وہ کتا مالک جو حکم دیتا ہے وہ کام کرتا ہے. پھر انہوں نے کہانی بیان کی اور کہتے ہیں آگ نے اپنے منہ سے کہا، اس نے کہا میں اس کتے ہی کی طرح ہوں، میرا مالک جب کہتا ہے ٹھنڈی ہو جا تو میں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں، وہ کہتا ہے جلا دے تو میں دوزخ میں جلا دیتی ہوں. میری اپنی حیثیت سوائے بندگی کے کچھ نہیں ہے کہ جو آقا کہے گا مجھے تو وہی ماننا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے کہا تھا آگ سے کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی چیز بن جا. یہ اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی کی، یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کی شرف اور عزت کا اظہار تھا جو لوگوں نے دیکھا. وارادو بہی، اور ان سب کافروں نے ارادہ کیا تھا کئی دن کہ وہ اس کے ساتھ ایک مکر کریں گے. فجعلناہم الاخسرین، اور اللہ نے کر دیا ہم نے انہی کو ڈالا نقصان میں، انہیں نقصان اٹھانے والا کر دیا، ان کے جو ارادے تھے پورے نہیں ہوئے، اور وہ پریشان حیران رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اس لیے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہوگا تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کیا حال ہوا ہوگا. کوئی آدمی سوچ سکتا ہوگا کہ اب میں زندہ واپس آ جاؤں گا؟ حالات ایسے تو ہوئے ہوں گے کہ کمپرومائز کر سکتے ہوں گے، معافی مانگ سکتے ہوں گے، کہہ سکتے ہوں گے کہ مجھے چھوڑ دو اور میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. آگ کچھ گیس توڑی تھی کہ ایک دم سے لگا دینی تھی، آخر کچھ دن تو لگے ہی ہوں گے نا، کوئی تو آیا ہوگا پوچھنے. مگر کہیں یہ نہیں ہے کہ اس اللہ کے بندے کے عزم میں کہیں بھی دباؤ آیا ہو، کہیں دب گئے ہوں، بلکہ اپنی حالت پہ مطمئن ہے، ٹھیک. اور اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس موقع پر مفسرین نے تفسیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ روایات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ لکھنا کہ ان کے لیے جنت سے ایک پوشاک لائی گئی پھر اس کو پہنایا گیا، بس باتیں ہی ہیں، اصل یہ کوئی چیز ثابت نہیں. اور اس پہ جو چیز بعض لوگوں نے لکھ دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا نہیں مانگی، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت شدید بات ہے. انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی مصیبتیں آئے اور وہ کہے میں اللہ سے دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اسی لیے عنایت القاضی میں جو مفسرین ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے بیضاوی کی شرح میں یہ جو حاشیہ لکھا ہے، اگر یہ حاشیہ کوئی اور لکھ دیتا نا لوگ اسے کافر کہتے. انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے حال کا علم اللہ کو ہے اور وہ کافی ہے، اور یہ جو اللہ کو علم ہے اس کی وجہ سے میں خدا سے دعا نہیں مانگتا. وہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. ان کا اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو ظاہر کرنا اور اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنی پیشانی کو مٹی پر رکھنا، یہ سب چیزیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ سے محبت کی وجہ سے مانگتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو اس کے سامنے مٹی میں رکھ دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہنا کہ انہوں نے ایسی چیزیں نہیں کی، دعا نہیں خدا سے مانگی، یہ کہیں بھی اول تو ثابت ہی نہیں ہے، اور جو لوگ لکھتے ہیں ان کا اعتبار بھی نہیں ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اب واہ، وہ بات بات پہ ہمیں یاد کرتا تھا، بہت زیادہ دعائیں مانگتا تھا. وارادو بھی کئی دن، لوگوں نے چاہا کہ اس کے خلاف چلیں، فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ خود نقصان اٹھانے والے بن گئے. اور اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر میں ناکامی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب پوری دنیا سوچتی ہے کہ یہ آدمی اب نہیں اٹھ سکتا، اور اللہ اسے ہی اٹھا لیتا ہے اور اللہ اسی سے کام لے لیتا ہے. اس لیے اپنے گرد و پیش میں جو لوگ مظلوم ہوا کرتے ہیں، آدمی ان کو سوچے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی مدد سے کوئی منہ پھیر لیا ہے اور اللہ نے ان کی مدد سے ہاتھ پرے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت لگ جاتا ہے حتیٰ کہ لوگوں پر مایوسی طاری ہونے لگتی ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، ان لوگوں پہ تو کوئی مایوسی طاری نہیں. اللہ پہ اعتماد، اللہ پر بھروسہ، یہ چیزیں قائم. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جو مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، یا اقبال نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے، یہی خاصیت ان لوگوں میں تھی، اللہ پہ بے اعتماد، بے پناہ توکل اور اعتماد. آپ قندھار کے حالات پڑھیں کہ اورنگزیب نے جب فتح کیا ہے قندھار کو، تو ٹھیک دوپہر کے وقت جب ہر طرف لڑائی ہو رہی تھی، تلواریں اور تیر اور سب چیزیں چل رہے تھے، جو اس موقع پر اورنگزیب کے ساتھ تھے خود اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ لڑاتے رہے فوج کو، اور وہ سورج کی طرف دیکھ رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ سورج ڈھل گیا اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. تو میں نے کہا ایسے تو ہے. تو انہوں نے کہا تم فوج کو دیکھتے رہو اور میں نماز پڑھوں. اور وہ اپنے ہاتھی سے اترے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جو سامنے پٹھان تھے انہوں نے کہا اس شخص سے لڑ رہے ہو، اسے ذرا خوف نہیں ہے موت کا، اور دونوں طرف جنگ اور لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور یہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا اس سے لڑنا تو خدا سے لڑنا. تو کہتا ہے سارا قندھار فتح ہو گیا، اور پہلی مرتبہ بقول اس کے، وہ کہتا ہے مغلوں کے قبضے میں پہلی مرتبہ قندھار آیا، اور وہ اورنگزیب نے لے کے دیا، اس لیے کہ شہزادہ تھا نماز پڑھتا. اس نے کہا اس وقت میں تو نماز ہی پڑھنی ہے، باقی فوج کو تم سنبھالو. یہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اس شان کا ہی ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، اور لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے. لوگ اسباب اور وسائل کی دنیا سے اوپر اٹھ کے نہیں سوچتے. اختیار اسے بھی کرنا ہی چاہیے، اسباب اور وسائل کے بغیر دنیا نہیں چلتی، یہ ٹھیک ہے، لیکن آدمی یہ بھی تو سوچے کہ ان اسباب اور وسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور طاقت بھی ہے اللہ کی، اور جیسے وہ چاہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ چاہے وہ کرتا ہے. اسی لیے مسلمانوں نے اس شخصیت کے بعد اتنی بڑی شخصیت پیدا بھی نہیں کی، اور پیدا تو کیا کرنی تھی، جو خوبیاں تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے گنواتے چلے گئے. اس وقت طبی امداد ہوا کرتی تھی، جہاں کہیں دنیا میں پتہ چلتا تھا کہ زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، خون کی ضرورت ہے، مسلمان ڈاکٹرز جایا کرتے تھے. ہوتے ہوتے ریڈ کراس اتنا غالب آ گیا ہمارے ممالک میں کہ اب وہ چیز بھی جاتی ہے. بلکان کی جنگ ہوئی تھی، اور بلکان کی جنگ میں ہندوستان سے مسلمان ڈاکٹر گئے وہ بچانے کے لیے، اور طبی امداد کے لیے، ان چیزوں کے لیے. اور جب لکھنؤ سے ڈاکٹر انصاری چلے تو انہیں چھوڑنے کے لیے ہزاروں مسلمان آئے، اور لوگوں کی قیادت جو تھی انہیں لانے والے شبلی نعمانی تھے. اور ڈاکٹر انصاری جب کھڑے ہوئے ٹرین پہ تو انہوں نے لوگوں کو ہاتھ ہلایا، لوگوں کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم سب نے دیکھا کہ شبلی جھکے اور ڈاکٹر انصاری کے پاؤں چوم لیے، ان کے بوٹ جو تھے ان پہ بوسا دیا۔ یہ اتنے عظیم کام کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اب مسلمان ایسے ہو گئے کہ نہ ڈاکٹر انصاری یاد رہے، نہ جنگ بلکان یاد رہی، اور بلکان کی جنگ تو کیا، انہیں سب کچھ بھول گیا، تاکہ اب تو شبلی نعمانی کو بھی لوگوں نے بھلا دیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں وارنٹ نکلے گرفتاری ہے کہ یہ آدمی ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور اس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے، شبلی نعمانی کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اب اس مرتبہ محرم میں ہم پڑھ رہے تھے، وہ انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے نا جنگ اخبار، ہم پڑھ رہے تھے، اس میں نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ علماء پاکستان میں فلاں فلاں علاقوں میں جا نہیں سکتے، اور ان میں سے تین کو ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے، ان کا آج سے 15 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ یہی حالت ہے، یہ ایک پاکستان ہی نہیں دنیا میں یہی حالت چل رہی ہے غفلت کی مسلمانوں کی، اس لیے کہ انہیں کیا پتا وہ کون علماء دین تھے، انہوں نے کیا کام کیے تھے نہیں کیے تھے، بس وہ کسی نے لکھ دیا ہوگا نا رپورٹ میں، تو بس اب تک وہی فائل چلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنجینا، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، ولوطن، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھتیجے تھے نا، تو ان دونوں کو بچا لیا، الی الارض اللتی، اور ہم نے انہیں، ایک تو ترجمہ ہوا بچایا اور ایک ترجمہ ہوا کہ انہیں نکالا، آگ سے نکالا یعنی بچایا، اس جگہ سے نکالا یعنی ہجرت کی انہوں نے اور لوط علیہ السلام نے، الی الارض اللتی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، للعالمین، جہان کے واسطے، دنیا کے لیے برکتیں جس زمین میں ہم نے رکھی ہیں، اس زمین کی طرف ہم نے ان دونوں کو بھیج دیا۔ اور اللہ نے جس زمین کے متعلق یہ کہا ہے یہ شام ہے، کہ وہ شام ہجرت کر کے چلے گئے۔ شام کی بڑی تعریف آئی ہے حدیث میں بھی، یہاں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آخری زمانے میں جب ہم لوگوں کے لیے حالات برے ہو جائیں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا شام چلے جانا۔ اور حدیث میں آتا ہے معراج کے متعلق، آپ نے فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزرا معراج میں، اللہ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا پر پھیلائے ہوئے تھے اس سرزمین پہ، اور اتنے کھجور کے درخت تھے، اتنے درخت تھے کہ میں دنگ رہ گیا اتنے درخت دیکھ کے۔ اور جبریل امین سے میں نے کہا کہ یہ، انہوں نے کہا، ہاں جبریل امین نے مجھے بتایا پہلے کہ یہ ایک زمین ہے، کھجوروں والی زمین پہ آپ ہجرت کریں گے۔ تو آپ نے بتایا، مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا کیا یہی زمین ہے جہاں میں ہجرت کروں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو شام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ہجرت کر جانا۔ اسی لیے بہت اللہ کے بندے شام چلے گئے تھے ہجرت کر کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ چلے گئے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کل جہانوں کے لیے برکت ہم نے اس زمین میں رکھی ہے۔ اس زمین کے متعلق حکم ہوا تھے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ۔ اور اسی لیے بعض رات کہتے ہیں کہ اس میں برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں کی زمین بہت زرخیز، اور اگر اس پورے علاقے کو مان لیا جائے، عراق اور فلسطین، یہ جو سارے اس وقت پرانے شام میں داخل تھے کسی زمانے میں، تو اس میں سے تو پھر اتنی چیزیں نکلیں گی کہ قیامت کے قریب لڑائیاں ہوں گی اس میں شدید، یہاں تک کہ فرات جو ہے دریا، اس کے متعلق آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہاں سے سونا نکلے گا، اور آپ نے فرمایا اتنا سونا نکلے گا کہ زمین میں تبدیلی آ جائے گی اور پہاڑ سونے کے یہاں سے برآمد ہوں گے، اور دنیا بھر کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی اس سونے پر کہ کس طرح حاصل کر لیں۔ اور آپ نے کہا 100 میں سے 99 آدمی مر جائیں گے اس جنگ میں اور ایک زندہ رہے گا، اتنی بڑی جنگیں اس علاقے میں ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ہو تو میں اسے نصیحت کرتا ہوں اس سونے کو نہ لے، یعنی اس میں برکت ہی نہیں رہے گی، اتنی بے برکتی کی چیز ہو جائے گی، جس سونے پہ اتنا زیادہ خون بہ جائے ظاہر ہے کہ اس میں کیا برکت رہے گی، مگر اس علاقے میں جنگیں بھی ہوں گی بہت شدید قیامت کے قرب میں، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے ایک جنگ تو ایسی ہوگی کہ پرندہ اڑے گا اور کتنے میل تک وہ اگتا چلا جائے گا اور کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی سوائے انسانی گوشت کے، اور یہاں تک کہ وہ کھائے گا کھائے گا، اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ وہ گر پڑے گا، اڑ نہیں سکے گا. تو برکتوں والی زمین یہ شام، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا تم ہجرت کر جاؤ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے پھر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں دیا، ان کے بیٹے. یہ وہی ہیں جن کی خوشخبری کے متعلق سورہ یونس میں گزر چکا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَا، اور ہم نے یعقوب علیہ السلام کو دیا انعام کے طور پر. نافلہ کا مطلب انعام، جس آدمی نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، آگ میں پھینک دیا گیا، اور جس کو اتنی قربانیاں دینی پڑی، ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا یعقوب نافلہ، اور ہم نے یعقوب علیہ السلام کو تو انہیں دے دیا تھا انعام کے طور پہ. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے نیک بنایا تھا، یعنی ان سب کو، صالح سے مراد یہاں پہ ہے نبوت کا معاملہ، یعنی ہم نے ان سب کو نبوت دی، نیک بخت بنایا، اللہ نے ان کے لیے نبوت کا فیصلہ کر دیا. وَجَعَلْنَا هُمْ، اور ہم نے انہیں کیا اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ان کے زمانے میں امامت دے دی، پیشوا بنا دیا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق یہدون، یہ لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے. واوحینا، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، کہ اچھائی کے کام کرتے رہنا، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکات دینا، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب کے سب لوگ جن کا تم نے تذکرہ سنا ہے ہماری بندگی میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے، قرآن بار بار جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کرتا ہے تاکہ اس امت میں ان کا ادب اور احترام باقی رہے، ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ہم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، یا اس امت میں سے ہیں جو امت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے، اور اس فخر میں آ کے کہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بے حرمتی نہ کرنے لگیں. اللہ نے بار بار ذکر کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ کلن جعلنا صالحین، ہم نے ان سب کو صالح بنایا. ان کی صالحیت کی گواہی اس لیے بھی ضروری تھی کہ آپ بائبل پڑھیں تو ان میں ایک سے ایک کے متعلق الزامات لگے ہوئے ہیں، الیعوذ باللہ، وہ ایسی مکروہ عبارتیں کہ کئی مرتبہ آج خاص طور پہ خیال میں آیا کہ سنائیں، مگر ہمت نہیں ہوتی ان باتوں کو پڑھنے کی بھی. اگر وہی تھے الیعوذ باللہ جو نبوت کا وہاں انہوں نے مقام دکھایا ہے، تو ایک شریف آدمی آج کے دور کا ان نبیوں سے پھر بہتر ہے. اتنا ان کی سیرت اور کردار کو انہوں نے مسخ کیا ہے، اور کیا یہ ہے کہ سارے گناہ اور ساری عیاشیاں جو خود کرنی تھی پہلے تعریف کر کے بائبل میں لکھی کہ یہ کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کام کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام ایسے کام کرتے تھے، فلاں ایسے کرتا تھا، فلاں ایسے کرتا تھا. جب یہ چیزیں ساری کی ساری قوم نے قبول کر لی، بائبل یہی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اپنے عیسائیوں کو، تو عیسائی سوچ پہ بڑھتے تھے کہ جب انبیاء علیہ السلام اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام کر سکتے تھے تو ہم نے کر لیا تو کون سی ایسی بات. مذہبی طبقہ جب بھی اپنے لیے راہ ہموار کرتا ہے، الیعوذ باللہ، ان میں جو گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بڑوں کے ذمے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ فلاں حضرت نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا. لوگوں کا ذہن قبول کر لیتا ہے کہ یہ بڑے حضرات بھی یہی کیا کرتے تھے. نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ چھوٹے اس راہ کو ہموار کر کے پھر وہی گناہ خود کرتے ہیں. یہ کرتوت ان کے بھی تھے، عیسائیوں نے بھی کیا. اللہ نے اسی لیے یہاں دیکھیے، یہاں فرما دیا 72 نمبر آیت میں، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو ایسا بنایا تھا، یہ صالح تھے اور اتنے نیک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں ان کی پانچ صفات گنوا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، پہلی بات تو یہ بتا دی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں کیا کیا تھا، وحی کی تھی، ہم نے انہیں حکم دیا تھا، ہم نے کہہ بھیجا تھا فرشتوں کے ذریعے کہ فعل الخیرات، نیکی کے کام کرتے رہنا، یہ علم کا کمال ہے. وحی، وہی سے بڑا علم کون سا ہو سکتا ہے؟ وہی قطعی چیز ہے، اور وہی کے اپنے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا حوصلہ ہے جو اسے برداشت کرتے ہیں، اللہ انہیں یہ طاقت دے دیتا ہے. کسی صالح نیک آدمی کے ساتھ آدمی چند دن رہے تو اس کی برکات محسوس ہوتی ہیں، کسی برائے برے آدمی کے ساتھ رہے تو اس کی نحوست بھی محسوس ہو جاتی ہے. یہاں جو فرشتے دن رات ان کے پاس آتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان پر خدا کا پیغام لے کے آتے تھے، ان فرشتوں کا نور، اس وحی کا نور، اللہ کے حکم کے انوار اور برکات، وہ جو یہ لوگ جذب کرتے تھے، کتنے کمال کا علم تھا. اس لیے علم کا کمال بتا دی ایک چیز. دوسری چیز یہ بتا دی کہ اس علم کے کمال کے بعد ہم نے انہیں جو کہا تھا کہ نیکی کے کام کرنا، اس میں سے خاص طور پہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. ظاہر ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ جو تھیں دونوں چیزیں، وہ ہماری امت والی تھوڑی ہی تھیں، ان کی نماز اپنی تھی، ہمارے ہاں نماز اور ہے، وہ زکوٰۃ کچھ اور دیتے تھے، ہمارے ہاں زکوٰۃ کچھ اور ہے. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ بالکل ہماری ہی بندگی میں لگے رہتے تھے. یہ عمل کا کمال ہے. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ دو، بلکہ اس سے پہلے فعل الخیرات، نیکی کے کام تین، اور آخر پہ ان تینوں کاموں کے بعد اللہ نے کہا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ بس ہمارے ہی کام میں لگے رہتے تھے، ہماری ہی عبادت کرتے رہتے تھے. لنا کا لفظ جو پہلے لے آئے ہیں تو یہ خاص طور پر کہہ دیا کہ بس ہمارے ہی لیے وہ بندگی کرتے رہتے تھے، ہماری عبادت میں جڑے رہتے تھے. علم کا کمال، عمل کا کمال. اور اس کے بعد یہ بتا دیا اس سے پہلے کہ ائمتن، ہم نے انہیں کیا کیا تھا؟ امامت کے منصب پر فائز کر دیا تھا. یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صالح بھی تھے اور مصلح بھی تھے، وہ خود بھی نیک تھے، لوگوں کو نیک بنانے والے بھی تھے. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی آدمی مصلح سے پہلے صالح اس کا ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور دعوت دے اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے، تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ خود اس کی بھی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو، خود اپنے متعلق بھی اس نے سوچا ہوا ہو کہ میں اللہ کا اطاعت گزار، وفا شعار بندہ کیسے بن سکتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ نے انہیں بنایا تھا علم کا کمال، عمل کا کمال، اس کے بعد امامت کا درجہ، اور وہ لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف، یعنی خود صرف ہدایتی پہ نہیں تھے بلکہ دوسروں کو بھی ہادی بناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اسے ہدایت والا بھی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دے. ان کی جو اپنی دور حکومت تھا 20 برس پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں نے بڑے آرام، سکھ اور چین کی زندگی ان کے زمانے میں بسر کی. یہ ہو جاتا ہے اس وقت جب اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت، اس میں لوگ لگے رہیں، تو خدا ان میں یہ شان پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے آخر میں فرما دیا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری اطاعت میں لگے رہے. دو بندوں نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور دوسرے بندے سے لوط علیہ السلام تھے. وَلُوطًا، اور اللہ نے فرمایا اچھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ بھی تمہیں سناتے ہیں. اب یہ چوتھے نبی آ گئے. سب سے پہلے آ گئے حضرت موسیٰ، پھر ہارون، پھر ابراہیم 3، اسحاق 4، یعقوب 5، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چھٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری تفصیلی دلیل دے دی ہے نقل سے. دو دلائل پہلے گزر چکے، ایک اللہ کی کتاب کا کہ وہ ہماری توحید بتا دی تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو ان کی زندگی ہماری توحید بتا دی تھی، تیسری یہ چیز آ گئی وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام، آتَيْنَاهُ، ہم نے انہیں دیا تھا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے انہیں حکم دے دیا تھا. حکم سے مراد حکمت دے دی، گہری سمجھ دے دی تھی، اللہ کے دین کو کس طرح لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں دے دی تھی، وزڈم، حکمن. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دے دی تھی وعلما، اور اللہ نے انہیں علم دے دیا تھا. اس علم کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ دیکھیے یہاں بھی علم کا لفظ آ گیا ہے اور پیچھے جو تھا وہ اوحینا الیہم یعنی ہم نے ان پر وحی کی تھی، علم کا کمال وہاں بھی بیان کر دیا. اللہ تعالی نے بتایا لوط علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی ہم نے کچھ بہت کچھ دیا تھا، اور یہ قرآن بار بار اس کی تصریحات جو کرتا ہے نا، یہ اصل میں بائبل میں آپ دیکھ لیں حضرت لوط علیہ السلام کی شخصیت کیسی، انہوں نے علیہ باللہ ان پہ تہمتیں اور الزامات لگائے ہیں، اللہ نے کہا وہ ہمارے اچھے بندے تھے، ہم نے انہیں علم دیا تھا، ہم نے انہیں عقل حکمت نبوت سے نوازا، ونجیناہو اور ہم نے انہیں نکالا تھا من القریہ اس بستی سے اس شہر سے، بچا دیا اللہ تھی جو بستی کانت وہ تھی تعمل الخبائث گندے کام جو وہ کرتے تھے. اب بستی تو کوئی کام نہیں کرتی تھی، مجازی طور پہ سند ہو گئی نا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ شہر ہے ہی ایسا، اس شہر میں تو ہر وقت ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، اس شہر کی بجلی تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتی. تو مراد وہاں کے بسنے والے رہنے والے، وہاں کے درو دیوار، اس طرح کی چیزیں مراد دی جاتی ہیں نا محاورے میں. اللہ نے فرمایا ہم نے بچایا انہیں اس بستی سے نکالا تھا، کانت تعمل الخبائث جو گندے کام کرتے تھے. یہاں پہ مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے کاموں کو، گندے کام تو تھے لیکن یہ کیوں کہا کہ الخبائث بہت سے گندے کام تھے، ایک کام کے لیے تو وہ مشہور تھے، یہ تو سب کو پتا تھا جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے. اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ وہ بہت سے ایسے کام کرتے تھے، پھر انہوں نے اس کی تصریحات کی ہیں جو قدماء کی تاریخ میں بھی ملتی ہیں، بائبل میں بھی آتی ہیں یہ چیزیں کہ وہاں کے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے. تیسرا جرم ان کا یہ بھی آتا ہے کہ وہاں سے بستی سے گزرنے والے لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو کہ ہاں یہ دستور ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کے لیے خیرات کریں، کسی کو صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، ایسی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ نے یہاں پر جمع کسیوا استعمال فرما دیا کہ بہت گندے کام کرتے تھے. انہم پر بلا شبہ کانو قوم سو ان فاسقین، یہ ایسی قوم تھی سو ان جو بڑے برے لوگ تھے، فاسقین حد سے نکلے ہوئے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے. دو برائیاں تین برائیاں بیان کر دی، ایک تو یہ کہا کہ گندے کام، دوسرا یہ کہا کہ سو ان برے لوگ تھے، کوئی اچھائی ان میں نہیں تھی، فاسق تھے، خدا کے حکم سے نکلے ہوئے، اللہ کے جو احکامات تھے ان کی پابندی تو کیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی جان کے درپے ہو گئے. وادخلناہو اور ہم نے انہیں داخل کر لیا تھا، فی رحمتنا اپنی رحمت میں ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیا، انہو من الصالحین وہ بندہ تو ہمارے نیک بخت لوگوں میں تھا، پاک لوگوں میں تھا، اچھے لوگوں میں تھا. پہلے اللہ تعالی نے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے 72 نمبر آیت میں یہی لفظ استعمال کیے کہ صالحین، وہ صالح تھے، وہ نیک تھے، برے لوگ نہیں تھے. یہاں پہنچ کے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا کہ وہ صالح تھے، نیک آدمی تھے. ونوحن اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ آئی نے سنائیے، یہ چوتھی دلیل آ گئی. پہلی دلیل قرآن کی، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تیسری حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ نے انہیں بچایا اور اللہ ہی تھا جو انہیں بچانے والا تھا اور اللہ کی طرف سے ہی ان کی قوموں کو عذاب دیا گیا. اب چوتھی دلیل آ گئی، اذ نادا من قبلو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ انہیں سنائیے، کیا ہوا؟ اذ نادا من قبلو جب اس نے پکارا اس سے پہلے، یعنی ان سب سے پہلے، جتنے یہ نبیوں کے قصے تم سن رہے ہو ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تھا. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا. اللہ نے بتایا ہے اس بات میں کہ اصل میں پکار کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے اور اختیار میں کچھ نہیں تھا، وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، تو ان کے بعد تو اور کسی کے قبضے اور اختیار میں کیا رہتا. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی تھی. فنجیناہ اور ہم نے انہیں نجات دی، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو نجات دی. اہلہ سے یا تو مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ کچھ ان کے ساتھ تھے، ممکن ہے ان کے رشتہ دار ہوں، لیکن یہ تفسیر بہت دور ہے اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ اہلہ، یا یہ کہیے کہ تقریباً تمام کے تمام، کہ وہ اہلہ اور ان کے دین والے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا نا کہ ان نبنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کی نفی کر دی، تو بتا دیا جن کے اعمال اچھے ہیں، تمہاری مانتے ہیں، نبوت کے تحت ہیں، وہ لوگ ہیں جو تمہارے اہل میں سے ہیں. اس بنیاد پر مفسرین نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے لوط علیہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے دین والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف، بڑی گھبراہٹ سے ہم نے انہیں بچا لیا. بڑی گھبراہٹ، طوفان جو آیا تھا ہم نے انہیں پناہ دے دی تھی، ہم نے بچا لیا تھا، یا بڑی گھبراہٹ، مسلسل تکذیب، مسلسل جھٹلانا، قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور قوم مسلسل جھٹلاتی رہی. اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں رہے، الف سنہ، 50 برس کم کر لو 1000 سال میں سے، 950 سال تک. اب اس 950 سال میں اللہ نے کب انہیں نبوت دی؟ مگر قوم کو سمجھاتے رہے، مسلسل جھوٹ بولتی رہی قوم ان پہ. اللہ نے فرمایا اس مسلسل جھوٹ ان پر جو الزامات لگتے تھے، ہم نے بہت بڑی تکلیف سے انہیں بچا لی. اس لیے کہ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کسی پہ الزام لگاتے ہیں، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا آدمی کتنے کرب میں اور ذہنی کوفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس آدمی میں جتنی سینسٹیویٹی ہوتی ہے، حساسیت ہوتی ہے، اس آدمی کے لیے زندگی اتنی مصیبت دشوار بن جاتی. اور انبیاء علیہ السلام، ان کی دماغی سطح اتنی بلند ہوتی ہے، اتنی بلند ہوتی ہے کہ پوری امت ان کی مل کے بھی اس دماغ کی بلندی کا اندازہ نہیں کر پاتی، اس لیے ان کے لیے تو تھوڑی سی چیز بھی بہت ہو جاتی. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بظاہر کم وہ حالات پیش آئے ہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئے. کسی نبی علیہ السلام کو آرے کے نیچے رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، جیسے یہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے حالات پیش نہیں آئے، اتنے شدید، مگر اس کے باوجود انہیں چونکہ حساس زیادہ بنایا گیا تھا، اس لیے ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، ذرا سی بات بھی بہت زیادہ تھی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ کسی کے لیے بھی ذہنی کوفت کا باعث بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اتنا حساس تھا کہ حدیث میں آتا ہے پچھلی جگہ جا رہے تھے اور ایک آدمی نے کہا ابو القاسم، قاسم کے والد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور دیکھا اور فرمایا کیا بات؟ اس کا نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہاں وہ آدمی جو ہے وہ قاسم کا باپ ہے، یعنی ابو القاسم اس کی کنیت ہے. اب یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، آپ نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا ابو القاسم بس میری کنیت ہے، میرے علاوہ کسی کو اس کنیت سے نہ پکار، کیونکہ پتا تھا نا کہ مجھے اگر ذہنی طور پہ تکلیف ہوگی تو جو آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ نمونیہ ہو گیا ہے آپ کو اور اس میں یہ دوا پلانی چاہیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہ پلانا. جو بھی گھر میں تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ منع کیا ہے کہ مریض بیماری میں دوا سے منع کرتا ہی ہے، اور آپ پر غشی طاری ہو گئی اور انہوں نے وہ دوا آپ کو پلا دی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوا نہ پلانا، کیوں پلائی؟ تو نے کہا ہم نے اس لیے پلا دی کہ آپ کو صحت ہو جائے، اور ہم نے سوچا کہ بیماری میں آدمی دوا سے منع کرتا ہی ہے، تو ہم گویا کہ اسے بہت زیادہ حکم نہیں سمجھے، بس اس لیے پلا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں کون کون ہے؟ جب نام لیے گئے تو آپ نے فرمایا ان سب کو یہی دوا پلاؤ سوائے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. محدثین کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کبھی بھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ اس لیے کیا کہ اگر وہ طبیعت مبارکہ میں خلش باقی رہ جاتی اور ان لوگوں کے خلاف کوئی چیز جی میں رہ جاتی تو ان سب کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے منع کرتے تھے. اور اسی لیے امت نے بھی اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں کو کسی مصیبت میں جو ان کے ذہن کو منتشر کرے اس چیز میں نہ ڈالو. متعدد احادیث میں آیا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دھوکے کی چیزوں میں نہ رکھنا، لوگوں کو اس معاملے میں نہ رکھنا. آپ نے کہا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو ذہنی کیفیت اذیت میں مبتلا کرتا ہے، قیامت میں اسے جنت کے دروازے تک بلایا جائے گا، جب وہ پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیں گے اور وہ مایوس ہو کے پھر لوٹے گا، پھر بلایا جائے گا، پھر لوٹے گا. یہ کیا ہے؟ اس کو ذہنی تکلیف ہوگی نا. یہ چیزیں تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے ایسے صالح بندے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، قوم نے مسلسل انہیں جھٹلایا. تو جب ایک بندہ اللہ کی بات کر رہا ہو، سچائی پر ہو، فرشتے اس کے پاس آتے ہوں اور وہ بتائے کہ یہ چھوڑ دو اس شرک کو اور تم مارے جاؤ گے، اس کے باوجود وہ اسے کہیں کہ تم جھوٹے ہو. قرآن نے کہا لیاذ باللہ واستغشوا ثيابهم، انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے اور کانوں میں انگلیاں دے لیں اور انہوں نے کہا تمہاری بات نہیں سنیں گے، تم جو کچھ کہتے ہو وہ غلط بات بیان کرتے ہو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے پوری سورت جو 29ویں پارے میں ہے اس میں آپ دیکھیں کافروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کے برعکس، کذبوا بِآیَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. یہ من جو لفظ آیا ہے نا اس میں، اس کا ترجمہ اگر کیجئے تو یہ ہوگا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے. تو قوم سے مدد کی یعنی قوم کو ہمراہ کر دیا، اور یہ اصل کے خلاف ہے، کیونکہ اصل میں تو قوم کے اوپر مدد کی، قوم کے خلاف مدد کی. اور لفظ یہ بتاتے ہیں کہ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، ہماری نشانیوں. اس مسئلے کو کشاف نے حل کیا ہے زمخشری، اور زمخشری کہتے ہیں کہ میں بنو حزیل کے قبیلے میں گیا. یہ بنو حزیل کا قبیلہ یس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حزیلی یا حزلی، دونوں طرح ان کی نسبت آتی ہے کہ حزیل والے، جیسے قریشی قریش والے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک حزلی کو، وہ چور کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ منصرہم منہ، اللہ اس قوم کی، اس کنبے کی مدد کر منہ، اس چور کے ذریعے. تو وہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ اس چور پر عذاب بھیج کر اس قوم کی مدد کر، اللہ اس چور کے برعکس اس قوم کی مدد کر، اللہ اس قوم کی مدد کر چور کے خلاف، یعنی چور کا انتقام ہو جائے، چور نے جو چوری کیا اسے سزا مل جائے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے حزیل قبیلے کے مطابق ان کی لغت میں نازل ہوئی ہے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اس قوم کے اوپر جو قوم ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی تھی، جو قوم ہماری آیات کی منکر تھی. اِنَّهُمْ كَانُوا، بلا شبہ یہ لوگ تھے، قوم سوء، ان گناہ کرنے والے برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو ڈبو دیا ہم. تو ان کی قوم، اس کے برعکس اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی. تو یہاں پہ اب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں آیا ہے. تو حضرت موسیٰ، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کتنے ہوئے؟ 5، لوط علیہ الصلوۃ والسلام 6، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہو گئے. یہاں تک 7 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ نے ہر ایک واقعے میں یہ بتا دیا کہ اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی اور ان کے مخالفین کو اللہ تعالی نے برباد کر دیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچے. اور اللہ نے ہر ایک مسئلے میں اپنی توحید کا ذکر کر دیا کہ یہ سب کام کرنے والے ہم ہی تھے، ہم ہی نے ان پر حکم بھیجا، ہم ہی نے توحید بھیجی، ہم ہی نے انہیں یہ چیزیں بتائیں، ہم نے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا. تو دیکھو جب کائنات میں یہ سارے کام ہمارے ہی کہے سے ہو رہے ہیں اور ہم ہی ان کاموں کو کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے علاوہ تم کسی کی بندگی نہ کرو اور اللہ کی توحید میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو، شرک نہ کرو، بس انشاءاللہ۔